اتوار 18 اکتوبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. افغانستان میں تشدد میں اضافہ, طالبان اور سرکاری فورسز میں جھڑپیں, 3 روز کے دوران 50 سے زیادہ ہلاکتیں. ایک اہلکار نے بتایا
تقریباً
تفصیل سنیے گا اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. افغانستان کے صوبہ میدان وردک اور جنوبی صوبہ ہلمند میں گزشتہ 3 دنوں میں لڑائی کے دوران کم از کم 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان افراد میں زیادہ تر طالبان شدت پسند ہیں, لیکن افغان سیکیورٹی فورسز کا بھی جانی نقصان ہوا ہے. ادھر شمالی صوبہ فاریاب سے اطلاعات ہیں کہ طالبان نے گزشتہ رات ضلع غورماچ پر بھی قبضہ کر لیا ہے. جرمنی اور ترکی نے پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا ہے, کیونکہ مزید ہزاروں افراد یورپی یونین کی جانب سفر کرنے اور وہاں پناہ تلاش کرنے کی کوششوں میں ہیں. سبا ناز.
ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات کے بعد کہا کہ وہ دونوں ایک ہی سوچ کے حامل ہیں. مسز مرکل نے ترک شہریوں کے لیے یورپی یونین کی جانب سے سفر کے دوران آسانیاں پیدا کرنے کی پیشکش کی ہے, لیکن بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ترکی کو اس کی سرحد پر حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے کتنی رقم دی جائے گی, اس معاملے پر اب بھی اختلافات برقرار ہیں.
ادھر ترکی کی پولیس نے کم از کم 50 افراد کو استنبول سے گرفتار کیا ہے جن پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے تعلق کا شبہ ہے. مقامی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وہ غیر ملکی ہیں اور وہ شام اور عراق کی جانب سفر کرنے کی تیاری کر رہے تھے. دہلی کی پولیس نے 2 نوجوان لڑکوں کو 2.5 سالہ بچی کے ریپ کے الزام میں گرفتار کیا ہے. یہ بھارتی دارالحکومت میں ہونے والے کئی ریپ کیسز میں تازہ واقعہ ہے جس نے پورے ملک میں بے چینی پھیلا دی ہے. بچی کی والدہ نے بتایا
وہ بھی 2.5 سال کی ہے اور جیسے وہ وہاں پہ ڈانس ہو رہا تھا اس کا دھیان بٹا, وہ ڈانس دیکھنے کی بس 2-3 قدم گئی ہے, ترنت ہی لائٹ چلی گئی اور لائٹ جاتے ہی میری بیبی کو ان لوگوں نے اٹھا لیا. ہم لوگ اس کی تھوڑی دیر بعد لائٹ آئی اور ہم اپنی بیبی کو ڈھونڈنے لگے لیکن ہمیں ملی نہیں وہ, اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد وہ ہمیں کہیں پارک نہیں ملی.
جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کا دورہ کیا ہے اور ایسا کرنے والے وہ جاپان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں. ذیشان حیدر.
شنزو آبے جاپان کے جنوب مغرب میں تعینات امریکہ کے یو ایس ایس رونلڈ ریگن پر پہنچے جو نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے. تجزیہ کار اس کو امریکہ اور جاپان کے درمیان نئے اتحاد کی مضبوطی کے طور پر دیکھ رہے ہیں. جاپان نے حال ہی میں اپنے آئین میں ایک متنازع ترمیم کی ہے جس سے دوسرے ملکوں میں فوج کی تعیناتی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. واشنگٹن اور ٹوکیو نے جنوبی چین کے پانیوں میں چینی تعمیرات پر تحفظ کا اظہار بھی کیا ہے.
شمالی فلپائن میں سمندری طوفان کھوپوں سے ساحلی علاقوں میں مکانات تباہ ہو گئے ہیں, ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ عظیم رفیع.
ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے حکام کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان سے ساحل کی جانب لہریں 12 فٹ تک بلند ہو گئی ہیں. یہ سسترو طوفان آج صبح شہر سیگرا کے قریب جزیرہ لوزان سے ٹکرایا ہے. امکان ہے کہ کھوپو طوفان کی وجہ سے آئندہ 3 دن تک تیز بارشیں ہوں گی, جس سے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات کا خدشہ بڑھ گیا ہے. الیگزینڈر پاما فلپائن کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے سربراہ ہیں, کہتے ہیں ابتدائی طور پر 3,500 خاندان اور تقریباً 14,500 افراد کو وہاں سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے اور یہ تعداد بڑھ سکتی ہے.
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ جو تنظیمیں برطانیہ میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں, حکومت ان کی معاونت کے لیے 50,00,000 پاؤنڈ کا فنڈ دے گی. ڈیوڈ کیمرون کے بیان کی تفصیل عبید ملک کی زبانی.
ان کا کہنا تھا کہ اس مالی معاونت اور خیرات سے لوگوں کے ذہنوں میں جو نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں انہیں روکنے میں مدد ملے گی. برطانیہ کی حکومت انتہا پسندی کے خلاف اپنی باقاعدہ حکمت عملی کا اعلان کل کرے گی. وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق 50,00,000 پاؤنڈ کی رقم سے ملک بھر میں زمینی سطح پر تنظیموں کا نیٹ ورک تیار کیا جائے گا. ایسی تنظیموں کو ان کی وسعت کے مطابق امداد فراہم کی جائے گی اور انتہا پسندی کے پروپوگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے متبادل مواد کی تخلیق میں ان کی مدد کی جائے گی. اس میں سوشل میڈیا, ویب سائٹس اور دیگر تکنیکی سطح کی تربیت بھی شامل ہے.
امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے جرمنی میں رواں ہفتے ملاقات کریں گے, جس میں وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تشدد میں اضافے پر گفتگو کریں گے. جان کیری نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی لیڈر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے. مصر کے شہری طویل عرصے سے ٹالے جانے والے انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں تاکہ نئی پارلیمنٹ کا انتخاب کیا جا سکے۔ دو سال قبل سابقہ فوجی عامر عبدالفتح السیسی کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلے انتخابات ہیں جن میں ملک کے سب سے بڑے اور غیر قانونی قرار دیے جانے والے اسلامی گروپ اخوان المسلمین کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا گیا ہے، جبکہ سابقہ صدر حسنی مبارک کے ساتھ کام کرنے والے کئی لوگوں کے نام اب بھی بیلٹ پیپر پر موجود ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران پر قابو پانے کے لیے جرمنی اور ترکی میں مفاہمت، اور ایک برطانوی اخبار کے مطابق ٹونی بلیئر نے امریکہ کو جنگ عراق میں تعاون کے پہلے سے ہی پیشکش کی تھی۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی آج پروگرام میں شامل رہیں گے۔ پہلے اس خبر کی مزید تفصیل کہ افغانستان میں موسم سرما کی آمد کے باوجود طالبان کی کارروائیاں جاری ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ پچھلے 3 روز کے دوران صوبہ میدان وردک اور صوبہ ہلمند میں جھڑپوں کے دوران 50 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے زیادہ تر طالبان ہیں، تاہم ان جھڑپوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کا بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ ادھر طالبان نے گزشتہ رات شمالی صوبہ فاریاب میں غورماج ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند اور مرکزی صوبے میدان وردک میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں 50 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ صوبے ہلمند میں افغان آرمی کے ایک اہلکار محمد رسول زازائی نے کہا ہے کہ نعت علی اور لشکر گاہ کے علاقوں میں ہوائی بمباری کے نتیجے میں 20 طالبان مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے کہا ہے کہ نعت علی اور لشکر گاہ میں گزشتہ رات کئی چیک پوسٹوں پر حملہ کیے تھے، جس کے نتیجے میں متعدد افغان فورسز مارے گئے ہیں۔ افغان حکام سیکیورٹی اہلکاروں کے ہلاکت کے بارے میں رسمی طور پر اطلاعات نہیں دیے ہیں، تاہم علاقے میں سورسز کا کہنا ہے کہ 10 سیکیورٹی اہلکار گزشتہ رات کے لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب مرکزی صوبے میدان وردک اور غزنی کے شاہراہ میں گزشتہ 3 دن سے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری تھا۔ میدان وردک گورنر ہاؤس سے جاری کی گئی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس 3 دن کے لڑائی کے دوران 26 طالبان شدت پسند اور ان کے 3 اہم کمانڈر سمیت 2 عام شہری مسافر مارے گئے ہیں اور 45 طالبان زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ وردک کے گورنر کے ترجمان نے کہا ہے کہ اب میدان وردک غزنی اور وردک بامیان شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے، اور ان علاقوں میں تازہ دم سیکیورٹی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے افغانستان کے شمالی صوبہ فاریاب کے ضلع غورماج پر قبضہ کر لیا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان گزشتہ رات ضلع کے مرکز میں داخل ہونے کے بعد ضلعی دفاتر کے عمارتوں کو آگ لگا دیا ہے۔ غورماج کے ضلع سربراہ رحمت اللہ ترکستانی:
غورماج تقریباً ایک ہفتے بائی طرف
غورماج گزشتہ ایک ہفتے سے محاصرے میں تھا، اور طالبان غورماج ضلع پر شدید حملے کیا کرتے تھے۔ گزشتہ رات 11 بجے کے قریب ضلع کے مغربی علاقے میں 4-5 سیکیورٹی چیک پوسٹ پیچھے ہٹ گئے، جس کے بعد طالبان ضلع کے بازار اور ضلعی دفاتر پر کنٹرول حاصل کیے۔ اس کے بعد طالبان نے ضلعی دفاتر کے تمام عمارتوں کو آگ لگا دیے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں سے طالبان نے افغانستان کے چند شمالی صوبوں میں اپنے سرگرمیوں کو تیز کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ مہینے طالبان صوبہ قندوز کے شہر پر قبضہ کر لیے تھے، تاہم 15 دن کے بعد اس شہر سے نکال دیے گئے۔ افغان صدر محمد اشرف غنی دو دن پہلے اپنے دورے قندوز کے دوران اعلان کیا کہ جن صوبوں میں شدت پسندی میں تیزی آئی ہے وہاں سیکیورٹی فورسز کی تعداد بڑھایا جائے گا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
افغان چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان تاجروں کے 300 ٹرکوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دینے سے بلا وجہ انکار کر رہا ہے۔ تازہ پھلوں سے لدے یہ ٹرک ایک ہفتے سے تورخم کی پاک افغان سرحد پر کھڑے ہیں۔ افغان تاجروں کی انجمن نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ مسئلہ فوری طور پر حل نہ ہوا تو پاکستانی ٹرکوں کو بھی افغانستان میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس خبر کی تفصیل بھی کابل سے نامہ نگار سید انور نے ارسال کی ہے۔
افغانستان کے چیمبر آف کامرس نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے افغان تاجروں کے تجارتی اشیاء، خاص کر تازہ فروٹ کے حامل 300 سے زیادہ گاڑیوں کو پاکستان داخل ہونے کی اجازت نہیں دیا ہے۔ چیمبر آف کامرس کے حکام کے مطابق یہ گاڑیاں گزشتہ ایک ہفتے سے تورخم کے علاقے میں روک دیا گیا ہے۔ افغان تاجروں کے مطابق اب تازہ فروٹ کے برآمد کرنے کا وقت ہے، اور اگر یہ گاڑیاں مزید روک لیے جائیں تو افغان تاجروں کو بڑی نقصان اٹھانی پڑے گی۔ افغان چیمبر آف کامرس کے نائب صدر خانجان الکوزئی، جو افغان تاجروں کے ایک پریس کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے، دھمکی دیا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پاکستان کے تجارتی اشیاء کے حامل گاڑیوں کو بھی افغانستان آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
تقاضای ما جدن از وزارت خارجه است که این موضوع جدن امروز تعقیب شود۔
وزارت خارجہ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس موضوع پر آج ہی توجہ دے اور اس مشکل کو حل کرے۔ وزارت خارجہ پاکستان کے سفیر کو طلب کر کے اسے بتائیں کہ یہ مسئلہ حل کرے۔ اگر افغان حکومت یہ کام نہیں کرے گا تو تاجر برادری جو سب یہاں موجود ہیں، ہم تورخم کو بند کریں گے اور پاکستان کے ایک گاڑی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ کابل میں پاکستان کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ تاجروں کے گاڑیوں کو اس لیے روک دیا گیا ہے کہ افغان حکومت نے پاکستانی سفارت خانے کے ان اہلکاروں کو جو پرمٹ جاری کرتے ہیں ویزا نہیں دیا ہے۔ لیکن افغانستان کے وزارت خارجہ نے پاکستانی سفارت خانے کے اس بیان کو مسترد کر کے کہا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی ڈپلومیٹ کا ویزا معطل نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے پاکستان کے اس اقدام کو دونوں ممالک کے درمیان دستخط ہونے والے معاہدوں کے خلاف ایک اقدام قرار دیا ہے۔ کابل اور اسلام آباد نے سال 2011 میں اپٹا نامی تجارتی اور ٹرانزٹ کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے افغان تاجر برادری پاکستان میں مشکلات سے شکایت کرتے ہیں، اور پاکستان میں ہر حکومت نے افغان تاجروں کے مشکلات کو حل کرنے کا وعدہ کیا ہے، تاہم کم از کم گزشتہ ایک دہائی میں یہ مشکلات اس طرح حل نہیں ہوئے جس طرح افغان تاجروں کا توقع ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران پر قابو پانے کے لیے جرمنی اور ترکی نے تعاون بڑھانے کا عزم کیا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان آج ترکی کے دارالحکومت انکرا میں ملاقات ہوئی۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ترکی کو مراد دینے کی پیشکش کی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عظیم رفیع کی زبانی۔
جرمنی کی چانسلر اینگلا میرکل ترکی کے دورے پر ہیں۔ ان کے دورہ ترکی کا ایجنڈا یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کے حوالے سے ہے۔ اپنے دورے میں اینگلا میرکل کی ترک وزیراعظم احمد داؤد اوغلو سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں یورپی سرحدوں پر پناہ گزینوں کی مسلسل آمد کو روکنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی، جبکہ اینگلا میرکل کی ترک صدر سے ملاقات بھی اس دورے کا حصہ رہی۔ ملاقات کے بعد اینگلا میرکل کا کہنا تھا،
جرمنی اور ترکی آج پہلے سے زیادہ قریبی تعلقات کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے باہمی مفادات کی بات ہے کہ ہم پناہ گزینوں کے بحران کا کوئی پرامن حل تلاش کریں۔ یہ لاکھوں پناہ گزینوں کے مفاد میں ہے کہ انہیں ان کے گھر واپس بھیجنے کے قابل بنایا جائے۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے تشدد، دہشت گردی اور جنگ کی وجہ سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا، اور اسی لیے یہ ایک خاص مہم ہے۔
جرمن چانسلر کی ترک رہنماؤں سے ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پناہ گزینوں کی ایک کثیر تعداد کی بنا پر جرمنی کافی مشکلات کا شکار دکھائی دے رہا ہے اور وہاں پناہ گزینوں کی آمد کے خلاف ان کے کیمپس پر حملے بھی جاری ہیں۔ جرمنی کے شہر کولون میں میئر کے انتخاب کی ایک مضبوط امیدوار مس ریکر کو پناہ گزینوں کے مخالف شخص نے چاقو کے وار سے زخمی کر دیا ہے۔ اس حملے میں چار مزید افراد بھی زخمی ہوئے تھے۔ جرمن پولیس نے حملہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ جرمن پولیس کے ایک ترجمان نوربرٹ واگنر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا،
ہم نے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے جو کولون میں 15 سال سے رہ رہا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اس کے پاس 2 چاقو موجود تھے اور اس نے جان بوجھ کر محترمہ ریکر پر حملہ کیا۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ محترمہ ریکر کی جانب سے پناہ گزینوں کی حمایت کرنے پر کیا۔
واضح رہے کہ میئر کے انتخاب کی خاتون امیدوار ریکر کی جانب سے پناہ گزینوں کو کولون میں رہائش بھی فراہم کی جاتی رہی ہے۔ پولیس ترجمان نے مس ریکر کی صحت کے حوالے سے بتایا،
مس ریکر اس وقت شدید زخمی ہے لیکن ان کی حالت مستحکم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ان کی حالت مکمل طور پر خطرے سے باہر ہو۔
جرمنی کی حکومت کے مطابق رواں سال پناہ گزینوں کے لیے شیلٹرز پر 500 حملے ہوئے ہیں جو 2014 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہیں۔ جرمنی کے وزیر داخلہ ٹامس میزیر کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں سے 2/3 حملے مقامی آبادی نے کیے ہیں جن کا ماضی میں کوئی جرائم کا ریکارڈ نہیں ہے۔ یورپی سرحدوں پر پناہ گزینوں کی آمد کو روکنے میں تعاون کے بدلے ترکی کو یورپی یونین کی جانب سے مراعات اور رقوم کی پیشکش کی گئی ہے، جبکہ یورپی یونین کے رہنماؤں نے ترکی کی جانب سے پناہ گزینوں کی آمد روکنے کی صورت میں ترک باشندوں کو ویزوں میں رعایت دینے کے حوالے سے تیز کام کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ مزید یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے اور مزید امداد پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان نے پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کی یورپی کوششوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت پر زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پناہ گزینوں کے بحران پر یورپ کے رد عمل پر شدید تنقید کی تھی۔ ان کے بقول ترکی 25 لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، تاہم کسی کو ترکی کی پرواہ نہیں ہے۔ حکام کے مطابق ترکی کو یورپی رکن ممالک کی جانب سے ترکی میں موجود پناہ گزینوں کی امداد کے لیے قریباً 300 کروڑ یورو کی پیشکش کی گئی ہے۔ ترکی میں موجود پناہ گزینوں کی تعداد اس وقت کم و بیش 20 لاکھ ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رواں سال تقریباً 6 لاکھ تارکین وطن سمندر کے راستے یورپی یونین پہنچے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ترکی سے یونان کے راستے شمال کی جانب بڑھے ہیں۔ یورپ میں پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ہنگری کی جانب سے اس کی سرحدیں بند کیے جانے کے بعد سینکڑوں پناہ گزین کروشیا سے سلووینیا میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ سلووینیا کے وزیر اعظم میرو سرار کا ان کے ملک میں پناہ گزینوں کی آمد کے حوالے سے کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی آمد کے حوالے سے ملکی فوج پولیس کی مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے،
سلووینیا میں ہنگامی حالات نہیں ہیں، ہم حالات سے نمٹنے کی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سرحد پر صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں حالات نارمل رہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پولیس کو فوج کی جانب سے مدد فراہم کی جائے، خاص طور پر سرحد پر۔
انہوں نے کہا کہ پولیس کو فوج کی جانب سے انسانی وسائل اور پناہ گزینوں کی نقل و حمل کے لیے مدد فراہم کی جائے گی۔ واضح رہے کہ سلووینیا میں پناہ گزینوں کی مسلسل آمد کی وجہ سے پولیس کے مزید دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق سنیچر کو کروشیا سے 2700 پناہ گزین سلووینیا میں داخل ہوئے ہیں۔ ادھر برطانیہ میں چرچز کی ایک بڑی تعداد کے بشپس نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں برطانوی حکومت سے مزید 1000 پناہ گزینوں کو برطانیہ میں داخلے کی اجازت دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ خط کے متن کے مطابق 80 سے زائد بشپس نے برطانوی حکومت سے مزید 30,000 شامی پناہ گزینوں کو برطانیہ میں آباد کرنے کی درخواست کی ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عظیم رفیع۔ ایک برطانوی اخبار کے مطابق سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے امریکہ کو پہلے سے ہی یقین دہانی کروا دی تھی کہ اگر امریکہ عراق کے خلاف فوجی کارروائی کرتا ہے تو بلیئر حکومت اس کی حمایت کرے گی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ہمارے ساتھی اطہر کاظمی کی زبانی۔
برطانیہ کے اخبار میل آن سنڈے کی جانب سے شائع کیے جانے والے اس میمو کے مطابق کولن پاول نے لکھا تھا کہ اگر فوجی کارروائی کی ضرورت پڑی تو ٹونی بلیئر ہماری حمایت کریں گے۔ یہ میمو حال ہی میں امریکہ کی ایک عدالت کی جانب سے صدر اوباما کی انتظامیہ میں بطور وزیر خارجہ فرائض سر انجام دینے والی ہیلری کلنٹن کی ای میلز کو شائع کرنے کے حکم کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار کرس میسن کے مطابق اس میمو سے پتا چلتا ہے کہ عراق جنگ سے قبل امریکی اقتدار کے ایوانوں میں ٹونی بلیئر کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اخبار کے مطابق یہ میمو عراق جنگ سے ایک سال قبل ٹونی بلیئر اور جارج بش کی ٹیکسس میں ہونے والی ملاقات سے چند دن پہلے لکھا گیا تھا۔ میمو میں کولن پاول لکھتے ہیں کہ سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ صدام حسین کی جانب سے خطرہ حقیقی ہے اور ان کے خلاف کارروائی سے خطے میں ہمارے مقاصد پورے ہوں گے۔ اس دستاویز میں سابق وزیر خارجہ مزید لکھتے ہیں کہ ٹونی بلیئر ٹیکسس میں ہونے والی ملاقات میں امریکی صدر کو وہ نکات بھی بتائیں گے جن کو اجاگر کر کے جنگ کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب ٹونی بلیئر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ میمو میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے سابق وزیر اعظم عوامی سطح پر پہلے بھی ان باتوں کا ذکر کر چکے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے اطہر کاظمی سے سنی۔ رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں قبائلی علاقے اورکزئی ایجنسی میں کوئلہ خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے، مگر یہاں کچھ عرصے سے قبل شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کی وجہ سے جہاں آبادی کے ایک بڑے حصے کو نقل مکانی کرنا پڑی، وہیں یہ کانیں بھی بند کر دی گئی تھیں۔ کوئلے کی یہ کانیں تاحال بند ہیں اور علاقے کے مکین روزگار کے ایک موقع سے تو محروم ہیں ہی، پورا ملک بھی متبادل ایندھن کے ایک ذریعے سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا۔ تفصیل سنیے پشاور سے رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ میں۔
تین سب ڈویژنوں پر مشتمل اورکزئی ایجنسی کا علاقہ قدرتی حسن اور معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس ایجنسی میں 2002 اور 2003 میں کوئلے جیسے قیمتی ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ ابتدا میں یہ کاروبار زیادہ منافع بخش نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب مختلف علاقوں میں کھدائی کی گئی تو اعلیٰ قسم کا کوئلہ دریافت ہوا۔ اورکزئی ایجنسی کے علاقوں اپر، لوئر اور سنٹرل اورکزئی کے مقامات پر تقریباً 200 کے قریب کوئلے کی کانیں موجود ہیں۔ تاہم اعلیٰ قسم کا کوئلہ شیخان قبیلے کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خدیزئی، مشتی اور اہل تشیو کے علاقے کلایا میں بھی درجنوں کوئلے کی کانیں موجود ہیں۔ تاہم 2007 اور 2008 میں جب ایجنسی میں شدت پسندوں کا ظہور ہوا تو علاقے میں رفتہ رفتہ امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی گئی اور اس طرح کوئلے کی کانوں میں بھی کام بند ہو گیا تھا۔ بعد میں فوج کی جانب سے عسکری تنظیموں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کی وجہ سے علاقے کے تقریباً 500,000 افراد بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے۔ متاثرین آج بھی مختلف علاقوں میں پناہ گزین کیمپوں یا اپنے طور پر کرائے کے مکانات میں مقیم ہیں۔ تاہم آپریشن کے بعد ایجنسی کے تقریباً تمام علاقوں میں حکومتی عملداری دوبارہ بحال کر دی گئی اور نقل مکانی کرنے والے افراد کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، لیکن کوئلے کے کان بدستور بند پڑے ہیں۔ اس وقت صرف اورکزئی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کلایا کے حدود میں واقع کوئلے کے کانوں میں کام جاری ہے، جبکہ دیگر تمام کان بند ہے۔ کانوں کی بندش سے نہ صرف ہزاروں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں بلکہ کوئلہ مالکان کو بھی اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اورکزئی ایجنسی کے علاقے شیخان میں کوئلے کی کانوں کے ایک مالک ملک عزت گل اورکزئی نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ 6 سالوں میں کوئلے کی کانوں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا،
ارگونو تدا توان رسیدہ لگے تو کولے مینو نہ ہوتے رمضان کے والا شہر ہے کہ نا تو یو علاقے نہ جو سن دے گا دورے دے
ہمارا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کوئلے کی کانوں سے بڑی آمدنی آتی ہے۔ اگر ایک علاقے سے روزانہ 100 سے 200 گاڑیاں نکلتی ہوں تو وہاں کا آمدن کروڑوں روپے میں ہوتا ہے۔ ہم نے بڑا نقصان کیا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن اگر یہ کان دوبارہ کھل جائیں تو ہمارا تمام خسارہ جلدی پورا ہو سکتا ہے۔ یہ تھے حاجی عزت گل اورکزئی کے الفاظ۔ اورکزئی ایجنسی زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے اور یہ انتہائی پسماندہ علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں ایجنسی کا درجہ حاصل کرنے والی یہ ملک کی واحد قبائلی علاقہ ہے جس کی سرحدیں پڑوسی ملک افغانستان سے نہیں ملتی۔ اس علاقے میں روزگار کے مواقع ابتدائی سے انتہائی کم رہے ہیں۔ یہاں کے بیشتر نوجوان خلیجی ممالک میں محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں یا علاقے میں بڑی مقدار میں پیدا ہونے والی بنگ کی فصل ان کی رزق کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم کوئلہ دریافت ہونے کے بعد اورکزئی ایجنسی کے عوام کے دن پھر گئے تھے اور اس پیشے سے بڑی تعداد میں لوگ منسلک ہو گئے تھے، جس سے علاقے میں معاشی خوشحالی بھی آ رہی تھی۔ کوئلے کا کاروبار کرنے والے ایک اور تاجر ملک فضل حکیم کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کانوں کی دوبارہ آبادکاری کی یقین دہانی تو کرائی گئی ہے، لیکن اس کام میں مزید تاخیر نہیں ہونا چاہیے، جس سے حکومت اور عوام دونوں کو فائدہ ہے۔
100 سے زیادہ مین جو کولا نکالتے ہیں وہ مین بند ہیں، یہ سارا علاقہ تو اس میں آگ لگا ہوا ہے۔ تقریباً ابھی جو پانی ہے، پانی اس کو نالا ہے، نالے سے تو بارش ہو رہا ہے، یہ سب بھرا ہے۔ تقریباً 2 کروڑ سے یہ پانی نہیں اٹھا سکتے، پھر بھی تو ایک بارش ہوتا ہے پھر بھی اس میں کام بند ہوتے ہیں۔
خیال رہے کہ اورگزی ایجنسی میں کوائلے کے علاوہ سنگ مرمر اور سیمنٹ میں استعمال ہونے والی قیمتی مٹی بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، لیکن شدت پسندی اور آپریشنوں کی وجہ سے ان چھپی ہوئی خزانوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ رفت اللہ اورگزی، بی بی سی، پشاور۔
اور اس وقت میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کون سی خبریں، 3 خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے خواتین کی جنسی زندگی سے باخبر ایپل، تلور کی غلام خارجہ پالیسی، اور کسی کا کال نقل کیا گیا ہے کہ آپ کا کوئی ریپ کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور سیربین میں کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ابوظہبی ٹیسٹ کے بعد بلے بازوں کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان کے خلاف ڈبل سینچری بنانے والے انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک پہلے 10 بلے بازوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ پاکستانی بیٹس مین یونس خان 6ٹے نمبر پر ہیں اور کپتان مصباح الحق 3 درجے تنزلی کے بعد 16ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرے ایک روزہ میچ میں جنوبی افریقی بیٹس مین کوئنٹن ڈی کاک نے سینچری اور فیف ڈو پلیسی نے نصف سینچری اسکور کی ہے۔ بھارت کی جانب سے موہت شرما نے 2، ہربھجن سنگھ، امت مشرا اور اکشر پٹیل نے 1-1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ راجکوٹ میں ہونے والے اس میچ میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر موبائل اور انٹرنیٹ سروس پیر کے روز صبح 10 بجے تک معطل کر دی گئی ہے۔ آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیمز کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل آج گروزی کے میں کھیلا جائے گا۔ ملائیشیا میں سلطان اف جوہر جونیئر ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل آج دفاعی چیمپئن بھارت اور برطانیہ کے درمیان ہے۔ بھارت نے ہاکی ٹورنامنٹ میں 5 میں سے 4 اور برطانیہ نے 5 میں سے 3 میچز جیتے ہیں۔ یوں پوائنٹس ٹیبل پر بھارت پہلے اور برطانیہ دوسرے نمبر پر ہے۔ ٹینس میں شنگھائی اوپن کا ٹائٹل جیتا سربیا کے نوواک جوکووچ نے، انہوں نے فرانس کے جو ولفرائیڈ سونگا کو 6-2 اور 6-4 سے ہرایا۔ اور ٹیانجن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں فتح کا تاج پہنا پولینڈ کی آگنیاشکا راڈوانسکا نے۔ فائنل میں انہوں نے مونٹی نیگرو کی ڈانکا کووینچ کو 6-1 اور 6-2 سے شکست دی۔ یوں سیمونا ہالپ، ماریا شراپووا اور پیٹرا کیویٹووا کے ساتھ 25 اکتوبر سے شروع ہونے والے ڈبلیو ٹی اے فائنلز میں جگہ بنا لی ہے۔ ادھر ہانگ کانگ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا فائنل اینجلک کربر اور یلینا ینکوویچ کے درمیان ہے۔ فٹ بال میں فرانس میں ہونے والے یورو 2016 کے ڈراز کا اعلان ہو گیا ہے، جس میں آئرلینڈ کا مقابلہ بوسنیا ہرزیگوینیا اور ناروے کا مقابلہ ہنگری سے ہوگا۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ ہماری ویب سائٹ کے ویڈیوز کے صفحے پر سر فہرست ویڈیو ہجرت کرنے والے ایک نوجوان کے بارے میں ہے، جس نے شام سے یورپی ملک ناروے کے سفر کی مشکلات اور مصائب بیان کیے ہیں۔ دیکھ کر آپ بھی کہیں گے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ پتہ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام، اور سیربین میں خبروں کے خلاصے کے لیے چلتے ہیں عبداللہ فاروقی کے پاس۔
افغانستان کے صوبہ میدان وردک اور جنوبی صوبہ ہلمند میں گزشتہ 3 دنوں میں لڑائی کے دوران کم از کم 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان افراد میں زیادہ تر طالبان شدت پسند ہیں، لیکن افغان سیکیورٹی فورسز کا بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ جرمنی اور ترکی نے پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ترکی کی پولیس نے کم از کم 50 افراد کو استنبول سے گرفتار کیا ہے، جن پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے تعلق کا شبہ ہے۔ دہلی کی پولیس نے دو نوجوان بھارتی لڑکوں کو 2.5 سالہ بچی کے ریپ کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ شمالی فلپائن میں سمندری طوفان کھوپو سے ساحلی علاقوں میں مکانات تباہ ہو گئے ہیں، ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ جو تنظیمیں برطانیہ میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں گی انہیں 50 لاکھ پاؤنڈ تک کا فنڈ دیا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے عہدیداروں نے الزام لگایا ہے کہ حکام نے انہیں آج کوئٹہ میں ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ تنظیم نے فیصلہ کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبے سے گرفتار ہونے والے 8,000 سے زیادہ افراد کے بارے میں عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ تفصیل سنتے ہیں کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی اس رپورٹ میں۔
تنظیم کے زیر اہتمام یہ ریلی کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک شہری علی اصغر منگلزئی کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے خلاف نکالی جانی تھی۔ ان کی گمشدگی کو آج 14 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے۔ ریلی کے شرکا کو ہائی کورٹ اور بلوچستان اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کرنا تھا، لیکن تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ پولیس حکام نے ان کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ ریلی کی اجازت نہ ملنے پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی طرح علی اصغر بنگلزئی کا اہل خانہ ایک اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہے۔
علی اصغر بنگلزئی کا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، 14 سال سے آپ لوگوں کے سامنے پرامن احتجاج کر رہا ہے، آج تک ہمیں پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا دوران حراست شہید کیا گیا ہے۔ بھائی اگر ہمارے بندے آپ لوگوں کے دوران حراست آپ لوگوں سے شہید ہوئے، آپ ان کے لاش ہمیں دے دیں۔ اگر آپ لاش نہیں دے سکتے، کم سے کم اتنا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر کے کہہ دے کہ بھائی وہ ضائع ہوئے، یہ تو حق ہے نا۔ ابھی ان کے 8 بچے زندگی بھر مطلب اذیت میں مبتلا ہے کہ آج ہمارا باپ آئے گا یا کل آئے گا۔
نصر اللہ بلوچ نے کہا گزشتہ 9 ماہ کے دوران نیشنل ایکشن پلان کے تحت بلوچستان سے 8,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت گرفتار افراد کے رشتہ داروں کو ان کی گرفتاری کی وجہ بتانا ایک قانونی تقاضا ہے، لیکن گرفتار افراد کے رشتہ داروں نے ان سے رابطہ کر کے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔
تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے تنظیمی سطح پر بہت سے لواحقین سے ہم لوگوں نے رابطے کیے، تو انہوں نے کہا کہ سیم ٹو سیم ان کو اسی طرح سے اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے، اور آج تک تقریباً سب کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا گیا ہے۔
نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت گرفتاریوں کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے نہ ہونے پر ان کی تنظیم عدالتوں سے رجوع کرے گی۔ دوسری جانب ضلع واران سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برامد ہوئی ہیں۔ آواران انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق ان افراد کی لاشیں گزشتہ شب ضلع قلعہ کے گیش کور سے برامد کی گئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ تینوں افراد کی ہلاکت گولیاں لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آرائش و زیبائش کی پاکستانی ماہر نبیلہ مقصود گزشتہ 30 برس سے اس صنعت کی سرخیل ہیں۔ حال ہی میں انہیں 9 لکس سٹائل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس ہفتے ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے نبیلہ سے گفتگو کی ہے۔ سنتے ہیں کہ وہ اپنے فن اور زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔
پاکستان میں تو آپ بہت سارے فیشن ویکس کرتی ہیں، مگر پاکستان فیشن ویک لندن میں پہلی دفعہ آپ کر رہی ہیں، یہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟
ایز یو نو فیفی، ان کے بجٹس نہیں ہوتے ہیں ٹو فلائی ایوری ون ڈاؤن، تو ان کے پاس ادھر ایک ٹیم ہے جو ہیئر کی الگ ہے اور میک اپ کی الگ ہے۔ اسٹائلسٹ کا کام یہ ہے کہ وی گائڈ دیم، اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ میں نے جو پہلی دفعہ سینس کیا کہ پاکستانی فیشن جو ہے وہ پاکستانی برٹش فیشن سے بہت الگ ہے۔ یہاں پہ آئی تھنک انٹرپریٹ جب وہ کرتے ہیں ہمارے فیشن سینسیبلٹی کو، تو اس میں بہت ایک ان کی کمیونٹی کا ایک جو ایسیٹکس کہہ لیں یا سینسیبلٹی یا چوائس کہہ لیں، وہ اس میں بہت ریفلیکٹ ہوتی ہے، جس میں بہت سارا آئی وڈ سے کہ انڈین بھی ہے اور افریقن امریکن انفلوئنس کو بھی بہت لیتے ہیں یہاں۔ مطلب کافی کیک ٹاپ فیشن ویک میں مجھے لگا کہ جو میک اپ کرنے والے ہیں انہوں نے زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا بہ نسبت ماڈلس کے، تو آئی ہیڈ ٹو سمپلیفائی، آئی ہیڈ ٹو سے کہ نہیں کم کریں، نیچرل کریں، ایفرٹ لیس کریں۔ کپڑوں کی اگر آپ بات کریں تو تھوڑے سے آئی تھنک آج کل جو ٹرینڈس پاکستان میں چل رہے ہیں وہ زیادہ سمپل ہیں، انڈر اسٹیٹڈ ہیں، کافی ماڈرن ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ٹریڈیشن زیادہ ہے اور ذرا سا بھڑکیلا کچھ زیادہ ہے،
جھلمل کافی
زیادہ ہے۔ تو وہ پاکستان نے لوز کر دی ہے، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے ابھی تک لوز نہیں کی ہے۔ یہ ایک یونیک ٹائم ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہ ہم اس وقت میپ پر ہیں اور ہمارے اوپر کافی اٹینشن ہے، سو دس از دا ٹائم جہاں ہم اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ایک آئیڈینٹیٹی سیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہم کاسٹیوم یا تھیٹر نہ اپنائیں پاکستان کا بلکہ وہاں کی سینسیبلٹی لے کر اور اس کو گلوبل بنائیں تاکہ آپ جدھر رہ رہے ہیں ادھر آپ اس کو استعمال کر سکیں. کلاسک ایگزامپل اس کی ہے پال اسمتھ نے جو پشاوری چپل لانچ کیا تھا جس کی کوالٹی امیزنگ ہے, وہ آپ یورپ میں پہن سکتے ہیں, لیکن اس کی جو امبرائڈری ہے وہ خاص پشاور کی ہے. تو وہ ایک زبردست کمبینیشن ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ لے کے آگے جانا چاہیے. تو ہمیں اپنے پاکستانی سینسیبلٹی اس طرح سے استعمال کرنی چاہیے نا, ویری گلوبل وے.
کہ میک اپ کی جو بات چھڑی ہے, آپ نے اپنا خود کا میک اپ کا برانڈ لانچ کیا پاکستان میں, آپ کے برانڈ کا نام ہے نو میک اپ, وچ از آئرونک کیونکہ وہ ظاہر ہے میک اپ ہے. تو یہ آپ نے کیسے ڈیولپ کیا اور کیوں ڈیولپ کیا؟
ہماری جو اسکن ٹونز ہیں اس کے لیے کوئی اسپیشل میک اپ ابھی تک بنا نہیں ہے. ایمان جو ماڈل ہے انہوں نے بلیک اسکن کے لیے بنایا ہے اور باقی ساروں نے گوروں کے لیے بنایا ہے, یو نو, اور کچھ جاپنیز ہیں جنہوں نے یلو اسکن کے لیے بنایا ہے, لیکن براؤن اسکن کے لیے ابھی تک کسی نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. اور ہمارے بڑے ڈیفیکلٹ فیچرز ہوتے ہیں اور ڈیفیکلٹ پگمنٹ ہوتی ہے. تو میرے بچپن سے ڈارک سرکلز بہت زیادہ تھے اور میں اس کو جب چھپانے کی کوشش کرتی تھی بہت بڑے بڑے برانڈز کے جو کنسیلرز ہوتے ہیں تو وہ گرے ہو جاتا تھا.
ہاں, کیونکہ رنگ ہی فرق ہے,
ہمارا رنگ فرق ہے, لائٹ فرق ہے, انڈر ٹون فرق ہے. تو تقریباً 15 سال پہلے آئی ووڈ سے میں نے کچھ ایک چھوٹی سی چیز بنائی اور وہ میں اپنے لیے استعمال کرنا شروع کی. تو 15 سال میں میں نے اس کو ریفائن کیا کہ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چیز چاہیے, پھر مجھے وہ ساری چیز ایک ڈبے میں چاہیے, میں ہاتھ سے لگا لوں, مجھے برش نہ ڈھونڈنا پڑے, آل ان ون ہو. تو اس کو آل ان ون کرنے کے لیے مجھے کوئی 5 سال میں اس کی پیکیجنگ ایسے کرنی پڑی کہ ایک ہاتھ میں لے کے میں یوز کر سکوں اور اندھیرے میں بھی یوز کر سکوں,
موبائل کی طرح
یو نو. پھر اس کے اندر آف کورس جو پگمنٹس ہیں وہ ہم نے ایسے بنائے ہیں جو براؤن اسکنس کے لیے ہیں, اور براؤن اسکن کا مطلب ڈارک اسکن ہرگز نہیں ہے. آئیوری ہے, ہنی ٹونز ہیں, آمنڈ ہے اور اولیو ہے.
پاکستان میں تو لوگوں کی بہت ورائٹی ہے,
بالکل آپ سندھ سے لے کر ناردرن ایریا تک چلے جائیں تو وہ تقریباً یوروپین کمپلیکشنز ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے انڈر ٹونز الگ ہوتے ہیں. اور ابھی تو ہم جو فیشن ویکس اور ریڈ کارپٹس وغیرہ کرتے ہیں, سارے سیلیبریٹیز, یو وونٹ بلیو اٹ, کے آدمی اور عورتیں ہیں,
آدمی بھی میک اپ آپ کا لگاتے ہیں.
بالکل, بیکاز اٹس نیوڈ, اٹ ڈزنٹ لک لائک میک اپ, لیکن آپ کی جو ساری امپرفیکشنز ہیں یا چھائیاں ہیں, ڈارک سرکلز وغیرہ, وہ انسٹنٹلی چھپ جاتے ہیں. تو
آپ کا کیا خیال ہے نبیلہ کہ آج کل مرد جو ہیں وہ بھی بہت کانشیس ہو گئے اپنے لکس کے, پہلے کی طرح نہیں رہا؟
بالکل, وائی ناٹ, ان کو بھی بالکل حق ہے کہ وہ اپنا بیسٹ لگیں, بلکہ آپ کو
ہمیں بھی حق ہے کہ انہیں خوبصورت دیکھیں.
بالکل, وہ چاہتے ہیں ہم اچھے لگیں تو ہم کیوں نہ چاہیں کہ وہ بھی اچھے لگے. اگر آپ دیکھیں کیمرہ اسمارٹ میک اپ تو ہر ایک کو چاہیے, سیلفی کے لیے آپ کو ہر ایک کو اچھا لگنے کی ضرورت ہے.
گلوبل لیبوریٹریز میں میرا خیال آپ نے یہ ڈیولپ کیا.
جی, میرا 30 سال کا تجربہ ہے پاکستان پہ اور ایشین اسکن پہ, اور میں نے دنیا کی بیسٹ لیبورٹریز میں بیٹھ کے یورپ میں یہ ان کے ساتھ ڈیولپ کیا ہے. تو سائنس اور ایکسپیرینس کا ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے, اور ماشاءاللہ 3-4 مہینے ہوئے اس کو لانچ ہوئے ہوئے, اور آپ جیسے انٹرنیشنل کی بات کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اتنا اچھا مجھے ریسپانس آیا کہ ویری سون آئی ول بی لانچنگ اٹ گلوبلی. میجورٹی آف دا ورلڈ از براؤن ناؤ, مڈل ایسٹ ہے, ساؤتھ امیریکا ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, نارتھ افریقہ ہے, اٹس آل براؤن. اینڈ اسپیشلی جو ایشینز ہمارے گئے میں جو باہر رہتے ہیں, امریکہ اور یو کے سے بہت اچھا ریسپانس ہے.
30 سال جو آپ کے ہو گئے ہیں انڈسٹری میں, اور اس دوران اتنے سارے اور بھی میک اپ آرٹسٹ آئے ہیں, ہیئر اسٹائلسٹ آئے ہیں, بٹ آپ کا نام اب بھی واضح ہے. جو سسٹین کیا ہے یہ کس طرح کیا ہے آپ نے خود کو؟
میں کوئی بزنس اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں نے کوئی مارکیٹنگ کورسز نہیں کیے ہیں, لیکن میں بہت دل سے کام کرتی ہوں, اور میرا جو اسکول ہے جو ویڈال سسون لنڈن میں, تو وہ میرا سال کا ایٹ لیسٹ ایک وزٹ ہوتا ہے ایڈوانس کورسز کے لیے. ابھی بھی جولائی میں میرا لاسٹ کورس تھا, تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے ابھی آپ کو کیا سکھا سکتے ہیں, لیکن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے اور کوئی کوانٹیٹی نہیں ہے کہ بس اس کے بعد نہیں سیکھ سکتے. ٹرینڈز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, نئے کیمیکلز آ رہے ہیں, نئے ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نئے ٹیکنیکس آ رہے ہیں, تو وہ اسے کیپ اپ کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے آئی تھنک میرے جو کلائنٹس ہیں وہ بہت ڈائی ہارڈ کلائنٹس ہیں. اب اگر وہ کہیں جاتے بھی ہیں تو 2 سال کے بعد گھوم پھر کے واپس آتے ہیں. ایک وہ ٹرینڈ ہے جو لیٹسٹ چل رہا ہے دنیا میں, اور پھر جو میری ایکسپیرینس کے ساتھ میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہوں کہ اس میں سے ہم کیا چیز پک کر سکتے ہیں جو ہماری سینسیبلٹی کو پسند آئے گی اور اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے جائے گی.
جب آپ نے کام شروع کیا تھا تو نبیلہ واز آلویز ایجی, کافی ایک آلٹرنیٹو آپ کا کا لک ہوتا تھا. ایوری تھنگ واز ویری ایکسپیریمنٹل. اب جو ہے آئی فیل کہ نبیلہ ہیز بیکم مور ایکسیپٹیبل اور ایکسیسیبل.
بالکل. بڑے بیٹے کی جو شادی ہوئی تو میری جو بہو ہے وہ
بہو بھی آپ کی ساس بہو,
وہ جو ہے وہ بڑی امیزنگ لڑکی ہے اور شی از آلسو اے میک اپ آرٹسٹ. یہ میں نے پلان نہیں کیا تھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی پلاننگ کی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ مدر آپ جو ہے نا آپ مارس پہ رہتی ہیں, آپ ارتھ پہ آ جائیں. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ہے نہیں آپ کے اتنے کوئی ایلینیٹ کر دیتی ہیں,
مارس پہ یا نارس پہ.
وہ کہتی ہے آپ ایلینیٹ کر دیتی ہیں لوگوں کو کیونکہ آپ کا اتنا ڈائریکشنل کام ہوتا ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ ماس مارکیٹ کام نہیں پسند. تو اس نے کہا آپ نہ کریں لیکن آپ ان لوگوں کو ٹرین کریں جو ہم لوگ آپ کے لیے ماس مارکیٹ. ماس مارکیٹ تو نہیں کہوں گی اب, میں نے کہا اوکے وی کین میٹ ہاف وے. تو ڈائریکشن میری رہے گی, ویژن میری رہے گی, اس کو آپ یوزر فرینڈلی اور آج کل کی جنریشن کے لیے جو کلائنٹس مانگ رہے ہیں اس کے لیے. تو ہم نے بڑا اس کو کیئرفلی پلان کیا اور جیسے آپ نے کہا ہے ایکسیسیبل کیا. پھر ویژن کو نیگوشیٹ کرنا کہ کہاں تک میں ایکسیپٹ کروں گی, اس کے بعد میں کہوں گی نہیں یہ میں نہیں کر سکتی, پیسے کے لیے میں غلط چیز بیچ دوں. نہیں, ہم نے برائڈ وہ بیچنی ہے جو ماڈرن ہے, جو کانفیڈنٹ ہے, جو پڑھی لکھی ہے, جس کو اپنا آپ گلیمرس دکھانا ہے, نہ یہ کہ کوئی اور بننا چاہے. وہ
آپ کی بہت سیلیبریٹی کلائنٹس بھی رہے ہیں, مور فیمسلی بابرا شریف کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا, اس کے بعد میرا کے ساتھ بھی. تو آج کل کون سی سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں؟
جی ماشاء اللہ ہمیشہ ٹاپ سیلیبریٹیز رہتے ہیں. بابرا کی تو کیا بات ہے, آپ کے ساتھ بھی کام کیا انہوں نے, ہم تینوں نے بہت اچھے
کام کیا,
بہت اچھے ریزلٹس, اور ابھی تک ایسے ریزلٹس مطلب کم ہی دیکھنے کو آئے ہیں. ریما بہت میرے ساتھ کلوزلی انہوں نے کام کیا ہے, میرا ہے, آف کورس ریشم ہے, شان ہے, علی ظفر ہے, اور فواد خان ہے, ماہرہ ہے.
یہ تو آپ نے سب کے نام لے لیے.
سہائے ہیں فلم کا, ہمایوں سعید کی ابھی نئی فلم ہے, اس کی اسٹائلنگ کی ہے. تو میجر جو ٹی وی کے پلیز آ رہے ہوتے ہیں یا فلمیں آ رہی ہوتی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی پہلی سجیشن جو ہے وہ ہماری ہوتی.
میں نے یہ دیکھا ہے آپ کے ساتھ کہ جب کریٹو کام سامنے آتا ہے تو آپ نے ہر دفعہ یہی دیکھا ہے کہ کام اچھا ہونا چاہیے بنسبت یہ کہ پیسے بنانے کے لیے آپ کر رہے ہیں.
شاید یہ میری اسٹرینتھ ہے یا شاید یہ میری ویکنیس ہے. 30 سال بعد ابھی بھی میں کوئی آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں دکھا سکتی کہ میں نے محل بنا لیا. ماشاء اللہ آئی لیو ویری ویل, لیکن مجھے دنیاوی چیزوں میں جو انٹرسٹ زیادہ نہیں ہے. ایوری پینی از انویسٹڈ بیک ان مائی ورک. اور ابھی بھی اگر میں اپنے سیلون فون کروں گی لاہور یا کسی اور برانچ میں, میں پوچھوں گی کلائنٹس خوش تھے, میں کبھی یہ نہیں پوچھوں گی کتنے پیسے بنائے.
میوزک جو ہے آپ کی زندگی میں چند سال پہلے آیا, یو میرڈ ٹو
ایمو از اے میوزک پروڈیوسر, ان کا بینڈ ہے فیوژن, ابھی بھی بہت وہ ٹور وغیرہ کر رہے ہیں.
Does he serenade you?
Yeah, I love piano. Sometimes I say کہ میں کھانا کھا رہی ہوں جا کے پیانو بجاؤ. نہیں نہیں مذاق کر رہی ہوں. نو بٹ پیانو پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان آر لائف, اور وہ خوش بھی ہوگا تو جا کے بجا لے گا, اور ناراض بھی ہوگا تو جا کے پیانو بجا لے گا.
آپ ان کا میک اپ اور ان کے بال کرتی ہیں؟
بال ان کے بڑے انٹرسٹنگ ہیں, ابھی لکس اوارڈ پہ بھی بڑے ان کے مذاق اڑے ہیں بالوں کے, بیکاز ہی ہیز افریقن ہیئر لائک ایفرو. تو 7-8 سال پہلے ہم نے ڈریڈ لاکس بنائے ہیں, تو اب اس کے ویسٹ لینتھ لمبے لمبے, کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا, وہ خود ہی ڈریڈ لاکس بنتے جاتے ہیں. تو پوئر تھنگ, اس کو بالکل اٹینشن نہیں ملتی.
آپ نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا, اور شاید میں آپ کے پول کھول رہی ہوں, کہ ایمو جو ہے وہ بہت ہی رومانٹک انسان ہے اور آپ جو ہیں بہت پریکٹیکل ہیں.
بالکل صحیح ہے, وہ بہت آرٹسٹک اور سافٹ ہارٹیڈ, اور میں بہت پریکٹیکل.
اپوزٹس
اپوزٹ. جی
آج کل بہت ساری فلمیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں, آپ نے ابھی کہا کہ ہمایوں سعید کی فلمیں بھی. آپ
فلموں میں بالکل بجٹس نہیں ہوتے, دن میں 12-15 گھنٹے تو ایٹ لیسٹ شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, پھر جو نیکسٹ شفٹ کے لیے ہمارے میک اپ آرٹسٹ جو ہیں آلموسٹ راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت 3-4 مہینے لگتے ہیں, اور کبھی سردی میں گرمی میں. ہم کیوں کرتے ہیں وہ, اگر ہم کہیں کہ بجٹس ہی نہیں ہوتے. پاکستانی فلم انڈسٹری ریوائیو ہو رہی ہے, آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, جیسے میں نے فیشن انڈسٹری میں آئی ووڈ لائک ٹو تھنک کہ میں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, وہی میں فلم کے لیے بھی کرنا چاہوں گی. تو آئی وانٹ کہ میں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کروں, تھوڑا سا امیج چینج کروں. اس کا کلیکٹیولی بہت اثر پڑ رہا ہے ایونٹس وغیرہ میں, جب خود بھی یہ تیار ہو کے آتی ہیں مووی ایکٹریسز تو ان کے ٹیسٹ میں تھوڑی سی ریفائنمنٹ آ گئی ہے
جو بہت ضروری تھی.
جی جی, تو فلم کے لیے اس لیے ہم لوگ کم بجٹ میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں, بیکاز آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو چینجنگ دی امیج آف مائی کنٹری.
یو ہیو جسٹ وان یور 9th لکس اسٹائل اوارڈ, ابھی آپ نے جیتا ہے.
ابھی میرا موڈ نہیں ہے ریٹائر ہونے کا. مائی چلڈرن سے کہ آپ ذرا سلو ڈاؤن کر جائیں مدر, میں نے کہا نہیں کیوں کر جاؤں, ناؤ آئی ایم لائٹر, آئی ایم مور کانفیڈنٹ. کانفیڈنٹ، آئی نو ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ. تو یہ تو بھاگنے کا ٹائم ہے، رکنے کا ٹائم تھوڑی ہے.
اسٹائلسٹ نبیلہ مقصود کی فیفی ہارون سے گفتگو آپ نے سنی. وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا.
سنتے آئے ہیں کہ امریکہ اور چین سے تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی پتھر ہیں، اور عرب ممالک سے تعلقات کی بنیاد مشترکہ اسلامی تاریخ و اقدار و بھائی چارہ ہے. لیکن اب پاکستانی دفتر خارجہ نے تصحیح کی ہے کہ خلیجی ممالک سے تعلقات کا انحصار دراصل تلور نامی پرندے پہ ہے. دفتر خارجہ نے یہ تصحیح سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی اپیل میں کی ہے جس کے تحت اگست میں اس وقت کے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ نے پہلی بار وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو پابند کیا کہ آئندہ کسی کو بھی تلور کے شکار کے پرمٹ جاری نہ کیے جائیں. ہر برس 30,000 سے 40,000 سائبیریائی تلور موسم سرما پاکستان میں گزارتے ہیں، اور پھر عرب شیوخ وزارت خارجہ کے خصوصی اجازت ناموں کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر سمیت بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں آتے ہیں اور باز کے ذریعے تلور کا شکار کرتے ہیں. زندہ تلور خلیجی ممالک میں اسمگل بھی ہوتے ہیں تاکہ وہاں 9 عمر بازوں کی شکاری تربیت ہو سکے. پاکستان میں عام آدمی تلور شکار نہیں کر سکتا کیونکہ اسے مقامی حیاتیاتی قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے، اور IUCN اور سائٹس جیسے اداروں کی فہرست میں تلور بقائی خطرے سے 2-4 سرخ فہرست میں شامل ہے. تاہم پاکستانی وزارت خارجہ ہر موسم سرما میں عرب شہزادوں کو ایک ضابطۂ اخلاق کے تحت پرمٹ جاری کرتی ہے جس کے مطابق صرف اتنی تعداد میں تلور شکار کیے جا سکتے ہیں جن سے ان کی افزائش نسل خطرے میں نہ پڑے. ایک شکار سیشن میں 100 سے زائد تلور نہیں مارے جا سکتے. شکار صرف باز سے کیا جا سکتا ہے، اسلحے سے نہیں، اور یہ شکار نیشنل پارکس اور جنگلی حیاتیات کی پناہ گاہوں کی حدود میں نہیں ہو سکتا. لیکن عملاً ان قوانین اور اخلاقی ضوابط کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور میزبان کس قدر بے بس ہوتا ہے، اس کی ایک مثال گزشتہ موسم سرما میں چاغی کے فارسٹ آفیسر جعفر بلوچ کی مرتب کردہ یہ رپورٹ ہے کہ سعودی صوبہ تبوک کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان اور ان کی شکار پارٹی نے 3 ہفتے کے دوران 2100 سے زائد تلور ہلاک کیے، اور یہ علاقہ جنگلی حیاتیات کے لیے محفوظ علاقوں میں شامل ہے. پاکستان میں تلور کے شکار کے اجازت نامے دینے کا چلن ایوب خان کے دور سے شروع ہوا، جب ابو ظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان ہر برس سردیوں میں پاکستان آنے لگے. جیسے جیسے جزیرہ نما عرب میں اندھا دھند شکار کے سبب تلور نے اترنا ترک کیا، تو دیگر خلیجی ریاستوں کے خانوادے بھی پاکستان کا رخ کرنے لگے. وزارت خارجہ نے سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہوئے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ تلور کے شکار سے نہ صرف پاکستان کے لیے عرب ممالک کی خیر سگالی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہاں کے حکمراں پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں. لیکن عملی تصویر یہ ہے کہ اس سرمایہ کاری کے ثمرات عام آدمی تک بہت کم پہنچتے ہیں. مثلاً جنوبی پنجاب میں شیوخ نے محلات اور کچھ سڑکیں اور 2-3 ایئرپورٹ، اسپتال اور مساجد تو بنوائیں، مگر وہاں اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو ٹھیکیداروں اور با اثر وڈیروں اور ذمہ داروں نے. غربت کی شرح کا یہ عالم ہے کہ 10 برس پہلے تک کم سن بچے اونٹوں کی دوڑ میں استعمال کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات سمگل ہوتے رہے. سب سے زیادہ شکار پارٹیاں مغربی بلوچستان، بالخصوص چاغی اور دالبندین کا رخ کرتی ہیں، لیکن آج بھی وہاں کی بیشتر آبادی کو دیگر سہولتیں چھوڑ پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں. جب جزیرہ نما عرب میں تلور ناپید ہو گیا تو سعودی حکومت نے نجد میں السید ریزرو کے نام سے 2200 مربع کلومیٹر کا علاقہ مختص کیا، جس کی خاردار حدود میں کسی بھی اچھے خان کو صحرائی ہرن، شتر مرغ اور 1000 سے زائد تلوروں کی آبادی کے شکار کی اجازت نہیں. اگر جذبہ خیر سگالی میں اتنی طاقت ہے تو ایک بار صدر ممنون حسین یا وزیر اعظم نواز شریف بھی السید وائلڈ لائف ریزرو میں تلور کے شکار کے لیے سعودی حکومت سے ایک پرمٹ تو مانگ لیں. کہا جاتا ہے تلور کا گوشت قوت مردانہ میں اضافہ کرتا ہے، مگر بقا کے خطرے سے 2-4 پرندے کو خارجہ پالیسی کا بنیادی پتھر قرار دینا کون سی مردانگی ہے؟ کبھی کسی چینی یا ترک کو تلور کا شکار کرتے دیکھا تو پھر ان دونوں ممالک سے پاکستان اتنے اچھے تعلقات کیسے برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا چینیوں اور ترکوں کو مردانہ قوت بڑھانے سے کوئی دلچسپی نہیں؟
پاکستان میں تلور کے شکار اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس کی اہمیت کے بارے میں سینئر صحافی وسعت اللہ خان کا تبصرہ آپ نے سنا۔ سیربین کے کئی سننے والے ہمیں باقاعدگی سے اور بعض گاہے گاہے یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ آج ہمیں کن سننے والوں نے کن الفاظ میں یاد کیا ہے۔ سنیے آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔ ہمارے پرانے سامعین کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آج ہماری پرانی ساتھی دردانہ انصاری، جو کہ عرصہ دراز تک بش ہاؤس سے آپ کے خطوط کا پروگرام نشر کرتی رہی تھیں، آج یہاں موجود ہیں اور ان کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج ایک مرتبہ پھر وہ سامعین کے خطوط پڑھیں اور ذرا پرانی یادوں کو تازہ کریں۔
شکریہ عارف، مجھے واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ میں بش ہاؤس میں بیٹھی ہوں اور میرے سامنے سامعین کے سینکڑوں خط پڑے ہیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں کتنے زیادہ خطوط آیا کرتے تھے۔
جی ہاں، 50 اور 60 ہزار کے درمیان خطوط سالانہ موصول ہوتے تھے، جنہیں چھانٹنے کے لیے 5 افراد کا کل وقتی عملہ کام کرتا تھا۔ لیکن یہ انٹرنیٹ کی مقبولیت سے پہلے کا زمانہ تھا، جب ڈاک سے بھیجا ہوا خط ہی ترسیل خیالات کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔
تو آئیے آج کے پہلے خط کی طرف۔ جیکب آباد سے اسلم بروہی لکھتے ہیں، خطوں کے پروگرام کو محض سامعین کے پیغامات سمجھ کر اس کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ پروگرام اصل میں اردو سروس سننے والے لوگوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان اور اردو بولنے والے سب سامعین ایک دوسرے کے رابطے میں آتے ہیں اور مختلف قومیتوں کے لوگ ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ خطوں کا پروگرام اصل میں قومی بھائی چارے اور بین الاقوامی سطح پر ان تمام گروہوں کو مربوط کرنے کا پروگرام ہے جو پاک و ہند کے خطے، مشرق وسطی، برطانیہ، یورپ، جنوبی افریقہ اور شمالی امریکہ کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ خطوں کے پروگرام کی اس اہمیت کے پیش نظر اس کا وقت کم نہ کیا جائے، بلکہ ہو سکے تو اس میں اضافہ کیا جائے۔
اسلم بروئی صاحب، آپ اردو سروس کے پرانے خیر خواہ ہیں اور آپ کی طرح ہماری خواہش بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سامعین کی آراء کو سامنے لانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہوں، مگر وقت کی کمی آڑے آتی ہے۔ بہرحال سامعین سے ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اچھا دردانہ، پچھلے دنوں ضلع قصور میں بچوں سے جنسی زیادتی کا جو اسکینڈل منظر عام پر آیا تھا، اس پر ہمیں ابھی تک خطوط موصول ہو رہے ہیں۔
جی ہاں عارف، آج کی ڈاک میں بھی بہت سے خطوط اسی موضوع پر ہیں۔
یہ سب سے اوپر جو خط پڑا ہے، یہ لاکھو موسی پورٹو صاحب کا ہے، تھر سے۔
جی ہاں، لاکھو صاحب لکھتے ہیں، بچوں سے جبری مشقت لینے کی خبریں ہی کیا کم تکلیف دہ تھیں کہ اب بچوں پر جنسی تشدد کی اطلاعات بھی آنے لگی، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ معاملہ محض زیادتی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے دیر پا اثرات نفسیاتی سطح پر ساری عمر جاری رہتے ہیں۔ چنانچہ اب معاملہ پولیس اور دیگر حکام کے ہاتھوں سے نکل کر ماہر نفسیات کی میز پر جا پہنچا ہے، اور اگر جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے بچوں کو بڑے ہو کر معاشرے میں باعزت شہریوں کی زندگی بسر کرنی ہے تو ماہرین نفسیات کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہوگا۔
آپ نے بالکل درست فرمایا لاکھو صاحب۔ علی آباد ہنزا سے ہمیں سلیم جان صاحب نے بھی اسی موضوع پہ خط ارسال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بچوں سے جو زیادتی ہوئی وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس قبیح فعل کی ویڈیو بنا کر تقسیم کرنا بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ اس سے پہلے لاہور میں جاوید اقبال نامی ایک شخص نے بھی 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد انہیں ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ گھروں پہ کام کرنے والے 9 عمر بچے بھی کئی طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ محض انفرادی کوششوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور ملتان سے محمد اسلم آرزو صاحب نے بھی اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔
جہانیہ ضلع خانیوال سے طاہرہ صدیقی صاحبہ لکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب انسان خود کو ہر طرح کی اخلاقی پابندیوں سے آزاد کر لیتا ہے تو پھر اس کی حیثیت جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ قصور میں ان درندہ صفت انسانوں نے جو اخلاق سوز حرکت کی، وہ بذات خود ایک گھناؤنا جرم تھی، لیکن اس کی فلم بنا کر بازاروں میں تشہیر کرنا تو ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ حکام کے لیے اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی مکمل روک تھام کیسے کی جائے۔
اپنے مفصل خط میں طاہرہ صدیقی صاحبہ نے کچھ اور شکایات بھی کی ہیں، مثلا یہ کہ ہمارے یہاں سے ایرانی وزیر خارجہ کا نام غلط تلفظ کے ساتھ ادا کیا گیا، اور کابل سے رپورٹیں بھیجنے والے نامہ نگار سعید انور کو ہمارے یہاں سے کئی بار سید انور کہہ کے پکارا گیا۔
بھائی طاہرہ صدیقی صاحبہ تو واقعی کڑی نگاہ رکھتی ہیں تلفظ پر،
ہاں لیکن وہ نرم دل خاتون ہیں اور درگزر بھی کر جاتی ہیں۔ تاہم زبان و بیان کے اصل واچ ڈاگ تو جناب یعقوب صابر صاحب ہیں، جو ہماری کسی غلطی کو معاف نہیں کرتے۔ آج کی ڈاک میں بھی ان کا یہ نیلا پوسٹ کارڈ جلوہ دکھا رہا۔
جی ہاں، وہ لکھتے ہیں، آپ کے یہاں سے زرعی اجناس کا لفظ بولا گیا جو کہ غلط ہے۔ لفظ اجناس نہیں بلکہ اجناس ہے، یعنی الف پر زبر ہے جس طرح اسباق یا اوراق پر ہوتی ہے۔
آپ نے درست فرمایا یعقوب صاحب، جو اسماء بر وزن افعال جمع کے صیغے میں جائیں گے ان کے الف کے اوپر زبر ہونی چاہیے۔ تصحیح فرمانے کا شکریہ۔ اور اب سامعین کے کچھ شکوے، شکایتیں، مشورے اور تبصرے۔
بستی ایسن گورایا سے نادر حسین گورایا کو شکایت ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جبکہ دنیا کے مہذب ملکوں میں معذور افراد کے لیے ہر ممکن سہولت مہیا کر کے انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں ابھی تک معذور افراد کے حقوق کو عملی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔
کولو بلوچستان سے محمد خالد کالکانی کو شکایت ہے کہ ہم آج کل موسم کا حال نہیں بتاتے، جو کہ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں بڑے شوق سے سنا جاتا تھا۔
اور انہیں دوسری شکایت یہ ہے کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں جو پولیس کے لیے بھرتی ہوتی ہے تو ضلع کولو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
عمر کوٹ سندھ سے چون کمار کوہلی کو شکایت ہے کہ سندھ میں اکثر محکموں کے افسران کا تعین سیاسی بنیادوں پہ ہوتا ہے، اس لیے نظام حکومت سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی تجویز ہے کہ میرٹ کی بنیاد پہ تقرر سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔
بدین سے ڈی ایم مہاراج کو شکایت ہے کہ ان کے مسلسل احتجاج کے بعد اگرچہ مقامی حکام نے شہر سے گندگی صاف کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، لیکن شہری زندگی کے دیگر مسائل جوں کے توں ہیں۔ مہاراج پوچھتے ہیں کہ کیا ہر سماجی مسئلے کے لیے انہیں میڈیا میں واویلا کرنا پڑے گا؟
غلام حیدر کمبرانی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف میڈیا سے جو مواد نشر کیا جاتا ہے اس کا منفی اثر ہوتا ہے اور دہشت گردوں کی تخریبی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں۔
سامعین، آپ بھی ہمیں خط لکھنا چاہیں، کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس نمبر 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی آج کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔ آئندہ اتوار کو اسی وقت آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ دردانہ انصاری اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ خطوط کے ذریعے تو سیربین میں شامل موضوعات کے بارے میں اپنی رائے دے ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر بھی ان موضوعات کے بارے میں اپنی آرا اور تبصرے دے سکتے ہیں۔ سماجی ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا پر ہمارا اکاؤنٹ ہے BBC اردو۔ اس کے علاوہ اگر آپ تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہیں، تصاویر دیکھنا چاہیں، ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ اور آپ کے خطوں کے جواب کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر نازیہ میمن، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے مارکو اورینٹو اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ مگر جانے سے پہلے عبداللہ فاروقی سے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے۔
افغانستان کے صوبہ میدان وردک اور جنوبی صوبہ ہلمند میں گزشتہ 3 دنوں میں لڑائی کے دوران کم از کم 58 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ان افراد میں زیادہ تر طالبان شدت پسند ہیں، لیکن افغان سیکیورٹی فورسز کا بھی جانی نقصان ہوا ہے. جرمنی اور ترکی کے پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا ہے. امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے جرمنی میں رواں ہفتے ملاقات کریں گے، جس میں وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تشدد میں اضافے پر گفتگو کریں گے. عراق کی عدالت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ملک کے وزیر تجارت میلاس محمد عبد الکریم اور ان کے بھائی کے کرپشن میں ملوث ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ جو تنظیمیں برطانیہ میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، حکومت ان کی معاونت کے لیے 50 لاکھ پاؤنڈز کا فنڈ دے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.